الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وقال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. آية 3 مضمون بیان کرنے ہیں جو ہماری حالات کے مطابق ہیں. ایک تو مضمون یہ ہے کہ پچھلے جمعے جو بیان کیا گیا تھا سود کے بارے میں کہ سود حرام ہے, اس کے اندر ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا. وہ مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ آج کل ہم لوگ جو موبائل استعمال کرتے ہیں اس موبائل کے اندر کمپنیاں ہمیں یہ چیز دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بیلنس ختم ہو جائے تو فلاں نمبر ڈائل کریں اور وہ آپ کو 10 یا 15 روپے کا بیلنس آپ کو اسی وقت بھیج دیتے ہیں. اور جب وہ ہم کارڈ اس میں دوبارہ ڈالتے تو اس کے اندر سے وہ 3 یا 4 روپے اپنا سود رکھ کر کے پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. لہذا جس طریقے سے سود حرام ہے اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے. لہذا اس چیز سے عمومی اس کا اطلاع ہے اور عموماً نوجوانوں کے اندر اس کا اطلاع زیادہ ہے کہ فوری بات کرنی ہے, اگر بات نہ کرے گا تو موت تو نہیں آئے گی. کیا ہوگا, ایمان بن جائے. بارہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر ایمان بچا لیا جس شخص نے, اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بچا لی. اور جس نے دنیا بنا لی اور ایمان نہیں بچایا اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی. انسان کا بعض دفعہ خیال بھی اس طرف نہیں جاتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا, اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ہم بھی جب اپنے اکابرین کے پاس اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والوں اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. ادب تو سکھلایا جا رہا ہے 1450 سال پہلے, لیکن تب تک کے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں جب تم اپنے بڑوں کے پاس جاؤ, اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ, علماء کے پاس جاؤ تو ان اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا مت کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ولا تذهبوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم, کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح بات مت کرو نبی کے سامنے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, انتحبط اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. ایک شخص جاتا ہے, کتنے برسوں جاتا ہے اللہ والوں کے پاس, برسوں سے آ رہا ہے جا رہا ہے, لیکن اگر اس کے ذرا سی آواز اس کی تیز ہو گئی, ذرا سا خلاف ادب ہوا, سارے اعمال ضائع. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے, وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال سارے ختم ہو گئے. اب یہاں سے دنیا سے اتنی محنت کر کے گیا, قیامت کے دن کے لیے اتنا کہ میں نے اتنی نوافل پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنا سب کچھ کیا, ذرا سی بےعزتی کی سارے اعمال ختم. اب جب قیامت کے دن کہہ گئے اللہ یہ میں نیکی لے کر آیا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے تو یہ عمل کیا تھا, تیرے تو سارے اعمال ضائع ہو چکے, ختم تیرے اعمال, اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے انسان باہر کمانے کے لیے جاتا ہے, اب پورا سارا نظام کمپیوٹرائز ہے, اس نے کوئی جرم کر لیا, انہوں نے اس جرم کے اندر اس کے اوپر فائل لگا کر کے سارا اس کا سب نکال دیا. اب جب وہ ایئرپورٹ پر آتا ہے وہیں پکڑ لیتے ہیں کہ جب آپ یہ ادا کریں گے تو آگے بڑھیں گے. تو دوستو یہ تو مخلوق کا بنایا ہوا نظام ہے, اللہ کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, اللہ کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے. اللہ نے انسان کو بنایا, پھر اس انسان کو اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا کہ اس انسان کے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا, چاند کو پیدا فرمایا, رات کو پیدا فرمایا, وجعلنا الليل لباسا, کہ رات کو تمہارے لیے لباس بنایا, وجعلنا النهار معاشا, دن کو تمہارے معیشت تمہارے کاروبار کے لیے اللہ نے بنایا. ایک ایک چیز کو اگر انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر غور کرے وہ چیز اللہ نے کس کے لیے بنائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین اور آسمان کے اندر غور کرو یہ کس کے لیے بنائے گئے. کوئی انسان کوئی چیز بیکار نہیں بناتا, کوئی انسان ایک معمولی سی چیز بیکار نہیں بناتا. اگر ایک انسان یہ کہہ دے کہ ٹیشو پیپر کیوں بنایا گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں صفائی کے لیے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تو ایسے ہی بنایا تھا, جب ایک انسان ہو کر کے ایک ٹیشو پیپر بغیر مقصد کے نہیں بنا رہا تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کتنا بنایا ہے. بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ عطا فرمایا. اللہ نے کلمہ عطا فرمایا بلا استحقاق. اس کلمے کا وزن کتنا ہے کہ ساری کائنات حدیث پاک میں آتا ہے ساری کائنات ایک پنڈرے میں رکھ دی جائے, چاند سورج زمین آسمان شجر حجر بحر و بر جتنے سمندر ہیں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان سب کچھ ایک پنڈرے کے اندر رکھ دیا جائے, ساری دنیا کی خلقت ایک پنڈرے کے اندر رکھ دی جائے اور ایک بچے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے رکھ دیا جائے تو فرمایا یہ کلمہ اس کو جو ہے ہوا کے اندر چلا دے گا. کتنا وزن ہے. تو اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا استحقاق عطا فرمایا. ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے اللہ سے سوال نہیں کر کیا کہ اللہ یہ کلمہ ہمیں عطا فرما. آج مسلمان اگر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اور کہتا ہے مولانا اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, بہت سی چیزیں انسان کے ارد گرد ہو رہی ہیں جس کو انسان بلا دلیل تسلیم کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ سانس لے رہے ہیں, آکسیجن لے رہے ہیں, یہاں پر سب لوگ سانس لے رہے ہیں, کوئی دلیل ہے کہ کیا چیز ہے سانس؟ سانس کیا ہے بھائی, نظر آ رہی ہے, پکڑائی میں آ رہی ہے, کوئی حس ہے کہ اس کو محسوس کر رہی ہے؟ نہیں. لیکن انسان سے اگر کوئی یہ کہے کہ تو جس چیز کو استعمال کر رہا ہے اس کی دلیل دے, وہ کہے گا یہ ایسی چیز ہے کہ بلا دلیل استعمال کرتی ہے فائدہ ہوگا. تو دوستو اللہ والوں کے پاس بلا دلیل کا ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے فائدے کے لیے دلیل مت تلاش کرو کہ ان کے پاس جاؤں گا تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک شخص اس کی گاڑی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, اللہ والوں کے پاس جائے اور اللہ والوں کا مقام بھی ہے یہ کہ وہ کبھی کسی فاسق فاجر کو بھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکتے, چاہے کتنا ہی برا کار ہو. حضرت ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک شرابی پڑا ہوا تھا, حضرت سلطان ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے وہاں سے, دیکھا شرابی شراب پی کر کے پڑا ہے اور اس نے قے کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مچھیاں بھی ملا رہی ہے. سلطان ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, پانی لے کر کے آئے, اس کی قے صاف کی, اس کا منہ دھلایا, جب اس کے چہرے پر پانی پڑا تو اس کی آنکھ کھل گئی, بے ہوشی جو تھی نشہ وہ ٹوٹ گیا, جب وہ نشہ ٹوٹ گیا تو اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا کہ حضرت آپ فرما ہے تو اللہ کا بندہ ہے, تو اللہ کا بندہ ہے اس لیے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا. تو اس نے کہا اسی وقت حضرت سلطان ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس بندے, اس نے کہا حضرت مجھے ابھی توبہ کرا دیجیے, آج کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. دوستو زندگی یہ ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ بچے کو پڑھائیں گے کہاں, بچے کو لکھائیں گے کہاں, بچے کی شادی کہاں کریں گے, بچہ ہمارا رہے گا کیسے. آج کل بڑے بڑے پروگرام اس کے اوپر کیے جاتے ہیں, بینک قائم کر دیے گئے کہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل, مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں, روشن مستقبل اللہ کے ہاتھ میں. انسان جو چیز انسان کے ہاتھ میں وہ کرتا نہیں, اور جو اللہ کے کرنے کا کام ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا میں کروں گا.
उस बैंक को अपना मुस्तकबिल नहीं पता, उस बैंक के सदर को अपना मुस्तकबिल नहीं पता, उस बैंक की पॉलिसी को अपना मुस्तकबिल नहीं पता। अगर पता होता तो कोई इंसान गुनाह करता? किसी इंसान को अगर मुस्तकबिल का पता चल जाए कि मैं दो दिन के बाद तो मर जाऊंगा, मैं गुनाह करेगा? तो अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल का इल्म इंसान को दिया ही नहीं। अल्लाह ताला ने तो मुस्तकबिल का काम तो अल्लाह का था कि औलाद पैदा हो जाए, उसके नेक माहौल के अंदर परवरिश करे, उसको अल्लाह का दीन सिखलाए, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान कराए और उसको दीनी तालीम दे, उसके बाद उसको अल्लाह के हवाले कर दे। क्यों? जितना अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया हम उससे आगे बढ़कर सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें बहुत मोहब्बत है। अगर इतनी मोहब्बत है तो औलाद नमाज के लिए नहीं उठती, बाप क्यों नहीं नाराज होता? मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका वाले उन्होंने एक मिसाल दी थी, फरमाया औलाद नमाज के लिए नहीं उठती, बाप कहता है सोने दो, लेकिन स्कूल के लिए नहीं उठती, बाप कहता है थप्पड़ मार के उठा। किस लिए? फरमाया उसको दुनिया का फायदा तो नजर आ रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन नमाज का नुकसान उसको नजर नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या मामला होगा। खुद बाप उठाकर औलाद को जहन्नम के अंदर डाल रहा है, खुद बाप औलाद को उठाकर जहन्नम के अंदर डाल रहा है। इसी तरीके से औरतें जो पर्दा नहीं करती, उनके बाप, उनका भाई, उनका शौहर उनको मना नहीं करता कि पर्दा करो। क्या है? अपनी माँ बहन बेटी को खुद जहन्नम के अंदर ले जाकर डाल रहे हैं, खुद अपने हाथों से जहन्नम के अंदर डाल रहे हैं। अरे रोकना शुरू करो, अल्लाह वालों के पास ले जाना शुरू करो। हजरत की मिलूमत हजरत खाली रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया अपनी फासिक औलाद को भी लेकर के आओ जो पैंट शर्ट के अंदर है, दाढ़ी भी नहीं है। फरमाया हम उसको कभी ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दाढ़ी रख लो, तुम पैंट शर्ट उतार दो। फरमाया लाना ले जाना तो शुरू करो, जब लाओगे ले जाओगे तो लाने ले जाने से क्या होगा? उंचियत होगी, जब उंचियत होगी तो मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत होती है तो हमारी मोहब्बत खुद बहुत शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह की जो सहबत को फर्ज फरमाया है, या अय्युहल लजीन आमनु तक्कुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, के ए ईमान वालों अल्लाह वालों के साथ रह पड़ो उनके साथ। इसका मतलब क्या है? तुम किसी भी हालत में हो, किसी भी गुनाह में हो, लोग क्या कहते हैं? हजरत बस हज करके आ जाओ, मौलाना हज करके आ जाओ गाड़ी रख लूंगा, मौलाना हज करके आ जाओ अल्लाह वालों के पास आने जाने लगूंगा। अरे नहीं, गुनाह छूट जाए तो अल्लाह वालों के पास आऊंगा जाऊंगा। अरे गुनाह छूटेंगे जब अल्लाह वालों के पास आएगा जाएगा। दादा ने फरमाया ऐसे सबकी मिसाल ऐसी है कि जिस्म पर उसके जो है गोबर लगा हुआ है और वो दरिया के सामने हाथ जोड़कर क्या कह रहा है? दरिया अगर मैं तेरे अंदर कूदा तो कहीं तू गंदा ना हो जाए, लिहाजा पाक होकर तेरे अंदर उतरूंगा। तो क्या कहलाएगा? बेवकूफ कहलाएगा या नहीं? फरमाया हक क्या है? दरिया क्या कहेगा? अरे तू अकेला क्या, तेरे जैसे लाखों भी मेरे अंदर उतर जाए तो पाक होकर भी निकल जाएंगे, लेकिन मैं नापाक नहीं होऊंगा। तो फरमाया अल्लाह ताला की रहमत क्या कहती है? अरे तू जिस हालत में भी है उस हालत में मुझ तक आ जा। जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ईमान ले आया, अब नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, जिहाद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे है कि कब ये मेरी तरफ आएगा। ये कलमा क्या है? सर्टिफिकेट है। दादा ने फरमाया कलमा क्या है? ये सर्टिफिकेट है जन्नत का, कि अगर नेक अमल करोगे तो इज्जत के साथ बिजनेस क्लास के अंदर बिठाकर अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचाएंगे, और अगर अमल नहीं करोगे तो अल्लाह ताला कुछ गड्ढे लगाएंगे, फिर उसके बाद जन्नत में दाखिल होगा। तो टिकट तो हम सबको मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ने करने का टिकट हम सबको अता फरमाया है। अब सफर कैसा करना है ये हम सब खुद तय कर लें। सफर कैसा करना है? मेरे शेख हजरत वाला हसन रहमतुल्लाह ने फरमा दिए थे कि सफर में इंसान क्या चाहता है कि मेरा सफर नंबर एक राहत के साथ हो, नंबर दो विजिलेंस के साथ हो, नंबर तीन इज्जत के साथ हो। तो फरमाया जो सफर में तुम दुनिया के सफर में चाहते हो कि मुझे अगर मैं थोड़े से ज्यादा पैसे दूं तो मुझे अपग्रेड करके बिजनेस क्लास में मुंतकिल कर दिया जाएगा, इकॉनमी से निकाल दिया जाएगा,
तो वहाँ का खाना भी अच्छा होगा, वहाँ का पीना भी अच्छा होगा, वहाँ की सर्विस भी अच्छी होगी। तो फरमाया इसी तरीके से आखिरत का सफर है, आखिरत का सफर है। आखिरत की फिक्र नहीं करता इंसान, दुनिया की फिक्र करता है कि दुनिया में मेरा स्टेटस बन जाए, दुनिया के अंदर लोग मुझे अच्छे नाम से पुकारे, अच्छे औहदे से पुकारे। तो दुनिया का औहदा दोस्तों दुनिया ही में रह जाएगा। दुनिया के अंदर एक शख्स डिप्टी कमिश्नर बन गया, आईजी बन गया, क्या जब कब्र के अंदर जाएगा तो मुझके नकीब क्या पूछेंगे, तू क्या बनकर आया है? वो क्या कहेगा, मैं जनरल बन के आया हूँ, मैं उस मुल्क का सदर बन के आया हूँ। बल्कि मुझके नकीब जो सवाल सदर ममलिकत से करेंगे, वही उसकी रईयत में रहने वाले फकीर से भी करेंगे। अगर सदर ममलिकत अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है तो वो पास हो जाएगा, और अगर फकीर अल्लाह का नाफरमान है तो वो पकड़ा जाएगा, फकीर भी पकड़ा जाएगा। सवाल सबसे एक होगा मन रब को, क्या रब कौन है? अगर उसने इस दुनिया के अंदर अपने रब को पहचाना होगा तो वो बताएगा मेरा रब कौन है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका बाप चला गया बाहर, वो बाप को पहचाना। एक सहाबी का वाकया याद आया कि सहाबी रसूल पे जिहाद पर निकल गए, जब आए तो औलाद बच्चा जो छोटा था छोड़ करके गए थे, वो जवान हो चुका था। दरवाजा बजाया, आकर दरवाजा खोला। अब दोनों अजनबी है, रिश्ता है लेकिन दादा ने फरमाया पहचान नहीं है, रिश्ता है पहचान नहीं है। पूछा आप कौन? कहा मैं घर का मालिक। कहा मैंने आपको कभी नहीं देखा, घर का मालिक तो मैं हूँ। घर का बेटा कह रहा है कि घर का मालिक तो मैं हूँ। दोनों में थोड़ी सी आवाज में तेजी आ गई, क्योंकि वो बाप था, उनकी आवाज में तेजी आई, अंदर से हैया निकल कर आई। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे वालिदों से चले गए थे सफर पर, आज वापस आए, तो बेटा फिर अंदर लेकर के आए। तो दादा ने फरमाया बार दफा तारुफ कराना पड़ता है। तो फरमाया जिसने मन रब को, जिसने अपने रब को इस दुनिया में नहीं पहचाना, वो आखिरत में क्या जवाब देगा कि मेरा रब कौन था? आज हम अपना रब किसको बनाते हैं? कहते हैं हमें दुकान खिला रही है, मुझे मेरी फैक्ट्री खिला रही है, मुझे जो है मेरी नौकरी खिला रही है, मुझे मेरे दोस्त खिला रहे हैं, मुझे मेरी हुकूमत खिला रही है। न तुझे तेरी हुकूमत खिला रही है, न तेरी फैक्ट्री खिला रही है, न तेरी दुकान खिला रही है, न तेरी मेहनत खिला रही है। तुझ तक जो रिस्क पहुँच रहा है वो तेरा रब तुझे किस तरीके से पहुँचाता है तुझे उसका एहसास भी नहीं है। जब इस दुनिया में इंसान अपने रब को नहीं पहचानेगा तो आखिरत में क्या जवाब देगा कि मन रब को? भाई तारुफ होगा तो इंसान तारुफ कराता है ना। अगर मैं एक अजनबी शख्स को ले आऊ और कहूँ ये आपके सामने आए, आप मुझे खुद उसका नाम मालूम नहीं, तो मैं क्या तारुफ कराऊंगा? लेकिन मेरा दोस्त हो तो मैं उसकी पूरी जिंदगी सामने रख दूंगा, पूरी जिंदगी उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो अल्लाह के ऊपर फिदा हुआ, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ताला को मान की मान करके चला, अल्लाह ताला ने उसकी सारी दुनिया से मनवा दी। जो अल्लाह की मान करके चला, अल्लाह ने उसकी सारी दुनिया से मनवा दी। और जो अल्लाह की मान कर नहीं चला, सारी दुनिया उसकी मानती थी, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। चाहे सारी दुनिया माने, वक्ती तौर पर दुनिया मानेगी, किसकी वजह से? उसके जुल्म के खौफ की वजह से। लेकिन आखिर के अंदर क्या होगा? अल्लाह ताला हक को गालिब करेंगे, हक को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। ये कानून कुदरत है अल्लाह का कि जालिम वक्ती तौर के ऊपर गलबा हासिल कर लेगा, लेकिन हकीकी गलबा किसको होगा? मजलूम को, और हक को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। ये मुहर्रम का महीना है। हजरत हुसैन, हजरत हसन ये नवासे रसूल है, ये करबला के मैदान में पहुंचे मुकाबले के लिए। यजीद ने कहा बैठ कर ले। फरमाया मैं आले रसूल में से हूँ, कट तो सकता हूँ झुक नहीं सकता। मैं आले रसूल में से हूँ, कट तो सकता हूँ झुक नहीं सकता। काट दिया। क्या हुआ? उस वक्त शहीद होकर के भी फाके बन गए, शहीद होकर के भी फाते बन गए।
اور جس نے قتل کیا وہ قتل کر کے بھی قاتل بن گیا, یہ مظلوم ہو کر کے مقتول ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو قطع عطا فرمائی. تو اللہ جو خون مسلم گرتا ہے زمین کے اوپر, ہاں وہ مظلوم کا گرے کمزور کا گرے, اگر وہ خون لاحق ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر غلبہ عطا فرماتے اور پھر حق کو اللہ تعالیٰ خالی فرماتے. ہم دنیا کے اندر دیکھیں, ابھی اسلامی ممالک کے اندر دیکھیں کہ جن ممالک کے اندر پردے کا نام لینا جرم تھا, آپ دیکھیں ترکی ہے, مصر ہے, لیبیا ہے, ان ممالک کے اندر اسلام کے خلاف وہ سازشیں کی گئی کہ اسلامی اعمال کا نام لینا جرم بنا دیا گیا. عورتیں پردہ نہیں کر سکتی, ان کے لیے قانون بنا دیا گیا کہ عورت پردہ کر ہی نہیں سکتی, ہر عروج کو زوال ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. جو چیز کو عروج ہوتا ہے, ظلم اگر عروج پر پہنچ جائے تو پھر اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ کمزور کو اللہ اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ظالم کو دبا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے کی خصلت جو پورے عرب کے اندر اس کا مقابلہ نہیں تھا, پورے عرب میں دوڑنے کے اندر اس اونٹنی کا مقابلہ نہیں تھا. ایک دفعہ مقابلہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہار گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کی اونٹنی تو سارے عرب کے اندر مشہور تھی بھاگنے کے اندر, آج یہ کیسے ہار گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ عروج صرف اللہ کی ذات کے لیے, جس کو کبھی زوال نہیں ہے, ورنہ ہر عروج کے لیے زوال ہے. لہذا اگر مسلمانوں کے اوپر جتنا بھی ظلم کیا جائے, جتنا ظلم کیا جائے, جتنے راستے مسدود کیے جائے, جتنا ان کو دبایا جائے, تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد بھیج کر کے ان مظلوموں کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اور قوت عطا فرماتے ہیں کہ وہ ظالم کے اوپر غالب ہو جاتے. تو بات چلی تھی لاپر پڑو اسواد تم سے اور بات پہنچ گئی یہاں تک. اب دوبارہ مڑتا ہوں اس پر, جیسے بات چلے گی بھائی ویسی بات. تو ہم اپنے اکابرین کے پاس جائیں, ان کو ہٹانے کے لیے, ان کی دل لگی کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تھوڑی سی خوشی کے لیے ہم اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیں. لہذا اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے کیا ہے کہ اپنی آواز کو اپنے بزرگوں کی آواز سے اونچی نہ کریں. حضرت حکیم الامت حضرت علی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ میری خانقاہ کے اندر صرف دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, صرف دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. فرمایا نمبر ایک تو وہ ہے جو اندھی عقیدت کر کے آ جائے, پہلے دیکھا پرکھا کہ شیخ کیسا ہے, حق کے معیار پر کیسا ہے. فرمایا جب اس کے دل میں آ گیا, اب اس کے بعد آنکھ بند کر کے اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. نمبر ایک اس کو فائدہ ہوگا, نمبر دو اس کو فائدہ ہوگا جس کا علم اتنا ہے کہ میں جب کوئی بات کہوں وہ اپنے علم سے اس کو ملا کر کے سمجھ لے کہ یہ بات قرآن و سنت کے اس حکم کے مطابق ہے اور اس کے مطابق شروع ہو جائے. فرمایا تیسرے کسی قسم کے فرد کو میری خانقاہ میں فائدہ نہیں ہوگا. ایک عالم کے حضرت کی خانقاہ کے اندر عالم سے علم کتنا تھا کہ حضرت حکیم الامت جب تقریر کرتے اردو کے اندر وہ پیچھے بیٹھ کر اس کا عربی میں ترجمہ کرتے, عربی میں ترجمہ کرتے. یہاں حضرت حکیم الامت تقریر کر کے اترے, وہاں پر وہ شخص عربی کے اندر حضرت کی تقریر حضرت کے سامنے پیش کر دے. ایک دن ان کے دل کے اندر نہ معلوم کیا بات آئی کہ حضرت سے تنخواہ کے معاملے کے اوپر تھوڑی سی ان کی طرف کلامی ہو گئی, طرف کلامی ہو گئی. حضرت نے فرمایا خالقہ سے نکل جائیے. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے, میں کیوں رہا ہوں آپ کے پاس. وہ بھی عجب کے اندر آ کر, بڑائی کے اندر آ کر خالقہ سے نکل گئے. اور دنیا کے اندر دو شخصوں کا اللہ تعالیٰ لقب عذاب دیتا ہے, ایک ماں باپ کو ستانے والا اور ایک شیخ کو ستانے والا, ایک ماں باپ کو ستانے والا اور ایک شیخ کو ستانے والا. ان کا عذاب اللہ نے ادھار نہیں رکھا, دنیا ہی کے اندر رکھا. دادا نے فرمایا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا, روڈ پر گھسیٹ رہا تھا, تو ایک جگہ جب پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا اگر اس سے آگے تو جائے گا تو تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا اپا گھر سے لے کر یہاں تک گھسیٹا ابھی تک ظالم نہیں ہوا. کہا بیٹا میں نے بھی تیرے دادا کو یہیں پہ گھسیٹا, اب اس سے آگے تو گھسیٹے گا تو تو ظالم ہو جائے گا. آج ماں باپ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ماں باپ وہی ماں جو راتوں کو جاگ کر کے اولاد کی خدمت کر رہی ہے, وہی اولاد ماں جو اولاد کی پرورش کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے. جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اسی ماں کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتی ہے, اسی باپ کو اولاد اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتی ہے کہ یہ باپ اب بوڑھا ہو گیا کچھ کماتا نہیں کیا کرے اس کا. نہیں, ان کی جو رحمت ہے یہ بوڑھے, حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا اگر تمہارے اندر یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور یہ کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اس طرح آتا جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے. آج ہم بوڑھوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بوجھ ہے. نوجوان آنے امت کیا سمجھتے کہ یہ بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, اب تو یہ بوجھ بن گئے. ان کی باپ کو رد کر دیتے کہ آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, دادا نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہندو بنیا تھا, ہندو بنیا اس کا بچہ بیٹھا تھا برابر میں. بچے نے پوچھا بابا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کوا بیٹھا ہے. اس نے اپنے منشی کو بلایا, کہا منشی اب جتنی دفعہ یہ بچہ پوچھے اس کو لکھتے رہنا. بچے نے 100 دفعہ پوچھا کہ بابا یہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے ہر دفعہ جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا بیٹھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جوان کر دیا اور باپ کو بوڑھا کر دیا. یہی اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ ایک جوان ہوتا ہے ایک بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھا قبر میں جاتا ہے پھر جوان جوانی کے لیے قبر میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بڑھاپے میں باپ نے پوچھا بیٹا کام کر رہا تھا, کہا بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ کہا بابا کوا. ایک دفعہ پوچھا, 2 دفعہ 3 دفعہ, 4th دفعہ اولاد نے کہا کیا بابا آپ کو ایک ہی کام ہے کہ میں صرف یہی بتاتا رہوں کہ یہ کوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ منشی ادھر آ. کہا اس کو بتا کہ اس کو بچپن میں نے کتنی دفعہ بتایا, اس کو یہ بتا بچپن میں نے اس کو کتنی دفعہ بتایا تھا. اس نے کہا یہ دیکھ بیٹا تجھے 100 دفعہ میں نے بتایا اور ایک دفعہ اپ نہیں کی کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ تجھ سے محبت کی. آج میں بوڑھا ہو گیا تو تم سمجھ رہا ہے کہ میں پاگل ہو گیا. دادا نے فرمایا جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ عقل زیادہ کر دیتا ہے. فرمایا کہ ایک جگہ شادی تھی, شادی اور خوشی کے اندر عموماً لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, جوان کہتے ہیں کہ ارے بوڑھوں کو چھوڑو کیا کرنا ان کو ساتھ لے کر کے, جوان جوان کرتے ہیں ذرا موج مستی کریں گے. تو ایک بوڑھے نے کہا کہ ان شاء جا تو رہے ہو شادی میں, مجھ بوڑھے کو بھی ساتھ لے چلو شادی میں, رہنے جانا جہاں تم اپنا پڑاؤ ڈالو گے وہاں مجھے چھوڑ دینا, تم شادی میں چلے جانا. انہوں نے کہا کیسا تو چلو بڑے نے کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں. لے گئے ساتھ ساتھ لے گئے, وہاں چھوڑ دیا سامان کے پاس, خود چلے گئے شادی کے اندر. اب لڑکی والے تھے ہوشیار, انہوں نے کہا بھائی ایک کام کریں کہ جس جس کو کھانا کھا رہا ہے وہ دسترخوان پر آ جائے. اب سارے نوجوان اٹھ کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئے. انہوں نے ہوشیاری کیا کی, سب کے ہاتھ سیدھے کیے اور ایک ایک ڈنڈی باندھ دی اور کہا کھانا کھا لو, اب کھانا کھا لو, اب ہاتھ مڑے تو کھانا کھائے نا آدمی. اب انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب عجیب مشکل کے اندر پھنسا دیا ہمیں کہ ہاتھوں میں ڈنڈی باندھنے کے بعد کہا کہ اب کھانا کھا لو, اب کہاں سے کھائے. تو ایک نے کہا کہ وہ بابا موجود ہے, بھاگ کے جاؤ اس کے پاس پوچھو یہ معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ اب کیا کریں. وہ گیا بھاگ کے, اس نے کہا بابا جی اب کیا کریں ہم. کہا ارے بیوقوفو کیا ہے, کتنے ہو؟ کہا 40. کہا 20 ادھر بیٹھ جاؤ, 20 ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر والا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دے, ادھر والا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دے, کام ہو جائے گا تمہارا. انہوں نے فوراً تصدیق بدلی اپنی, 40 جو ایک رو میں بیٹھے تھے 20 سامنے آ جائے, 20 ادھر آ جائے, اس نے اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیا, اس کو اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیا. انہوں نے کہا تم اکیلے تو نہیں ہو, پہلے تو یہ بتا دیے تصدیق آئی گا. تمہارے ساتھ کوئی بوڑھا ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ عقل جتنی زیادہ پرانی ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عقل کو مضبوط کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ اس پر نور علی نور کہ اگر اللہ کا ولی ہے, اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا, اتقوا فراست المؤمن, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, کیونکہ مومن دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے, ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں, ابو جہل آیا, نعوذ باللہ من ذلک, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ میں نے آپ سے بدتر شکل دنیا کے اندر کہیں نہیں دیکھی. غور سے سننے کی حدیث ہے, کیا کہا, میں نے نعوذ باللہ آپ سے بدتر شکل دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, صدقتا, تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا. ابھی وہ نکل کر گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, فرمایا یا رسول اللہ میں نے دنیا میں آپ سے بڑھ کر حسین ترین صورت نہیں دیکھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا, تو نے بھی سچ کہا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر بھی سچ کہہ رہا ہے, ابو جہل بھی سچ کہہ رہا ہے, معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اے صحابہ میری مثال آئینے کی تھی, جو آتا ہے اپنی شکل دیکھ کر کے لاتا ہے. ابو جہل آیا تو اس کو میرے آئینے نبوت کے اندر اپنی جہالت نظر آئی, تو اس نے کہا میں نے آپ سے بری شکل نہیں دیکھی. اور ابو بکر صدیق آیا تو اس کو میرے آئینے نبوت کے اندر اپنی صدیقیت نظر آئی, تو اس نے کہا میں نے آپ سے بڑھ کر حسین و خوبصورت لیا کے اندر نہیں دیکھا. جو سمجھتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے دیکھ لو, ظاہر کی آنکھ سے تو کافر بھی دیکھ رہا ہے, مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے باطن کی آنکھ بنائی ہے کہ تو گناہ سے بچ, اللہ کو راضی کر, اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسی آنکھ عطا فرمائیں گے کہ دنیا کی دوسری آنکھوں سے جدا ہو کر کے جب تو اس آنکھ سے دیکھے گا تو حضرت حکیم الامت کیا فرماتے تھے کہ میری خانقاہ کے اندر جو شخص داخل ہوتا ہے اور جب وہ مجھ تک آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام خامیاں میرے اوپر کھول دیتے, تمام خامیاں میرے اوپر کھول دیتے. لیکن کیا تھا, حضرت نے فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے, یہ علم غیب نہیں ہے. فرمایا جس طریقے سے جانور پالنے والا اپنے جانور کے دانت بغیر دیکھے بتا دیتا ہے کیونکہ اس کو پال پال کر عادت ہو گئی, تو فرمایا علم غیب مجھے حاصل نہیں ہے, لیکن اتنا تجربہ ہو گیا کہ آنے والے کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کس گناہ کے اندر مبتلا ہے. اس کے مطابق ہمارے اولیاء اللہ اکابرین نے اس کے مطابق علاج کیا, اور امت کا ایک اتنا بڑا طبقہ, امت کا ایک عظیم طبقہ, حضرت حکیم الامت سے اللہ تعالیٰ نے جہاں علمی کام لیا ہے وہاں عوام الناس کے لیے اللہ نے وہ کام لیا جو ہمارے اکابرین کے اندر سیدھا سیدھا لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یعنی عوام الناس کے لیے اتنا فائدہ, حضرت کیا روزانہ دو مجالس ہوتی تھی, ایک علماء کے لیے اور ایک عوام کے لیے. حضرت عوام سے عوام کی زبان میں مخاطب ہوتے تھے اور علماء سے علماء کی زبان میں مخاطب ہوتے تھے. کس لیے؟ جب میں یہ مضبوط پڑھا میں سوچتا تھا کہ حضرت نے کیوں علماء کی مجلس الگ رکھی ہے, وجہ کیا ہے اس کی. پھر اس کی وجہ جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ علماء کے اندر اختلاف کی بات بھی آئے گی کہ رفع دین کرنا جائز ہے یا نہ جائز. جائز تو سب کے نزدیک ہے, لیکن کیا جائے یا نہ کیا جائے, ہاتھ کہاں باندھا جائے, آمین زور سے کہی جائے یا نہ کہی جائے. اگر یہ اختلافات علماء کے درمیان میں رہتے تو یہ اختلافات آج اعتراضات اور جھگڑے کا سبب نہ بنتے. یہ چیزیں نکال کر عوام کے درمیان لا دی گئی, اب عوام اس چیز کے اوپر جھگڑ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے, ایک کہہ رہا ہے ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے. اب دونوں فتوا دے رہے ہیں. اب ایک شخص نماز کے لیے آتا ہے اس کو کیا ایک کہتا ہے تو ہاتھ یہاں باندھ, ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھ. اس کو پہلے یہ کہہ تو نماز تو پڑھ, تو ہاتھ جہاں بھی باندھ, تو پہلے نماز تو پڑھ. ابھی وہ نماز کے لیے کے جی ون کا بچہ ہے, اس کو آپ میٹرک کا اٹھا کر کے وہ میٹرک کی کتاب تھما دیں, وہ کیا پڑھے گا؟ एक नौजवान भी दिन में नया नया आया, पहले दिन फतवा लगा दिया, गाड़ी नहीं है निकल जाया तो वो कहां से टिकेगा भाई। तो कहते हैं कि लोग उलमा से मोहब्बत नहीं करते, उलमा के पास आते नहीं, अरे उलमा मोहब्बत नहीं करते। अभी वो बच्चा खिचड़ी खाने के काबिल है तो आपने उसको उठा करके कोरमा और बिरयानी खिला दी, उसको दस्त तो लगेंगे। आलिम ने फौरन फतवा दे दिया, तुमने टोपी नहीं पहनी है, निकल जा मस्जिद से। तो क्या होगा, वो आएगा खरीद नहीं, उसको और बेटा टोपी नहीं है, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ते। दादा ने क्या फरमा कि हजरत की मनुम्मत का वास्ता चला कि हजरत के पास शर्त आया, उसने कहा कि हजरत ने क्या फरमा, चलो भाई नमाज का वक्त हो गया। हजरत नमाज तो नहीं पढ़ता, मेरा वजू नहीं है। हजरत ने फरमा कोई बात नहीं, वजू नहीं है, आप फिर भी आ जाइए। क्यों कि आज बेवजू पड़ेगा तो कल क्या होगा, उसको हया आएगी, यार मैं अपने रब के सामने खड़ा हो रहा हूँ, मैं अपने रब के सामने खड़ा हो रहा हूँ। जब खड़ा ही हो रहा हूँ तो वजू करके खड़ा हो जाऊ, जब मैं खड़ा ही हो रहा हूँ अपने रब के सामने तो वजू करके खड़ा हो जाऊ। आज इतनी हाई डोज दे दी जाती है कि वो बेचारा सोचता है कि यार पता नहीं दीन कितना मुश्किल होगा। दीन मुश्किल नहीं है, हम दीन को मुश्किल बना करके रख रहे हैं। उसको आने दो, आने जाने दो, जब आता जाता रहेगा, सुनता रहेगा दीन की बात, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद उसको एहसास होगा कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है, मेरे अंदर किस चीज की कमी है। वो कमी को दूर करने के लिए फिर जब रुजू करेगा, जब तवा गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर रोटी डालो तो एक मिनट के अंदर रोटी पक जाएगी, और ठंडे तवे के ऊपर अगर मोटे आटे की रोटी भी डाल दी तो क्या होगा, आटा भी खराब होगा और तवा भी खराब होगा। तो हमारे अकाबरीन का उसलूब क्या रहा कि किसी भी तरीके से लोगों को दीन से खरीद करो, किसी भी हालत में उसको बुलाओ कि आ जाओ, गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, साथ बिठा करके चाय पी लगे। अब उससे क्या होता है, उसके अंदर हौसला होता है, यार अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने मुझे अभी मुझे कल एक साहब बता रहे थे कि वो हजरत मुफ्ती फिरोज सखरवी साहब दामत बरकातहू हजरत के घर गए। हजरत ने कोई काम बताया कि मेरे खादिम से ये काम करा लो, खादिम था नहीं घर में, तो उन्होंने कहा चलो हजरत का काम है मैं खुद ही कर देता हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ। उन्होंने किया, करने के बाद कुछ सामान था वो रखा, रखने के बाद जब आए तो कहा कि पसीना आ गया थोड़ा सा। तो हजरत ने पूछा भाई पसीना क्यों आया आपको, क्या हजरत वो खादिम तो था नहीं, मैंने ये सोचा कि आपका काम है मैं खुद कर दूँ। तो हजरत ने फरमाया आपने ये तो गलत किया, हजरत अंदर गए खुद शरबत बनाया, खुद शरबत बनाया और खुद लेकर क्या है, और उनके सामने कहा कि ये पी लो। मैंने कहा हजरत ये तो आपने जुल्म किया, पर मैंने जुल्म नहीं किया, मैंने नबी की सुन्नत जिंदा की, मैंने नबी की सुन्नत जिंदा की। जब ऐसे आलिम होंगे, ऐसे मुफ्ती होंगे, ऐसे अकादर होंगे, ऐसे उलमा होंगे तो लोग क्यों नहीं पिता होंगे। आज दोस्तों उम्मत फिदा होने के लिए तैयार है, हम उसके दिल के अंदर नफरत डाल देते हैं कि तेरी दाढ़ी नहीं है, जब दाढ़ी रखना जब हमारे पास आना, जब इलाज कराना कर डॉक्टर मरीज को बता दे कि तू इलाज करके मेरे पास आना, तो तू डॉक्टर बना क्यों है। एक डॉक्टर है उसने भारतीय कर लिया, आगा खान में बैठा कैंसर का इलाज कर रहा है, कैंसर का मरीज आता है कहता भाग जाए यहाँ से, भाग कैंसर का इलाज करा लेना फिर उसके बाद मेरे पास आना, तो फिर तेरे पास आने की जरूरत क्या है। तो अल्लाह ताला ने उलमा को, सुलहा को, अलियाल्लाह को ये मकाम दिया है कि उनके पास कैंसर का था, कितने ही फासिक फाजिल जानी शराबी भी आ जाए तो वो उसको बिठा लेते हैं, प्यार और मोहब्बत से समझाते हैं, समझ जाते हैं, शिद्दत से समझाओ के भाग जाएगा, मोहब्बत से समझाओ के समझ जाएगा, मोहब्बत से करीब करो। अब जमाना वो नहीं है, अब क्या है, कुफर तैयार है, इतने फितने कि अगर मुसलमान एक जगह से आप उसको भगाओगे दूसरी जगह वाला उसको पकड़ने के लिए तैयार है। लिहाजा आज उम्मत को क्या है, मोहब्बत की जरूरत है, और मोहब्बत के लिए आदाब मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बत है जिनको उनको कहता हूँ कि आदाब मोहब्बत भी चाहिए, खाली मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत भी जब पाबंद मोहब्बत होगी तब कारगर होगी। अगर मोहब्बत आजाद हो गई تو پھر بدعت بن جاتی ہے. محبت جب آزاد ہو جاتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے. اسی لیے جو لوگ خبروں کو سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے اللہ سے محبت تو کی لیکن اس لیے محبت کر لی کہ جن لوگوں سے جن لوگوں کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچے انہوں نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا. اب کیا ہے, انہیں سے اولاد مانگ رہے, انہیں سے اولاد مانگ رہے, انہیں سے روزی مانگ رہے, انہیں سے اپنے عزت کی تنگستی دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں.
نہیں,
خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہے پیرو پیغمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے مانگتا ہے تو اولیاء سے. اور یا اللہ کے وسیلے سے مانگنا چاہے تھے کہ یا اللہ یہ جو نیک شخص ہے یا اللہ اس کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لے, لیکن بدعت اس سے کہہ دینا کہ آپ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے, یہ حرام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان اللہ لا یقتل من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اگر ایک بچہ آ جائے وہ ساری گندگیاں کر کر کے آئے, ساری گندگی کر کے آئے, کپڑے اس کے لتڑے کے کیچڑ کے اندر, باپ کو گالیاں دیتا ہوا آتا ہے لیکن باپ سے معافی مانگتا ہے, باپ معاف کر دیتا ہے. لیکن اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو کہتا ہے کہ میرا باپ ایک نہیں ہے دو ہے, باپ معاف کرے گا؟ معاف کر دیں گے؟ یہاں تو کتنے لوگ صاحب اولاد بیٹھے گئے ماشاء اللہ, معاف کرو گے؟ کیوں؟ اس نے آپ کے باپ ہونے کے اندر اب شبہ ڈال دیا, باپ ہونے میں شبہ ڈال دیا. تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس نے اللہ کی ربوبیت کے اندر شبہ ڈال دیا, اور جس نے شبہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے الا من تاب, لیکن جس سب نے توبہ کر لی. لہذا اگر ایسا ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا و لا اعلم و استغفرک لما لا اعلم, کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کس چیز کی؟ ان اشرک بک اعلم, کہ میں نے اگر شریک کیا ہو اور شریک کرنے کا مجھے علم ہو گیا ہو تو اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. و ان اشرک بک لا اعلم, اور اس چیز سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے شریک کیا ہو. کیونکہ بعض دفعہ شیطان ایسے طریقے میں شریک کرتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. اب سمجھیے, بات کو سمجھا رہا ہوں واقعے سے کہ سمجھ میں آ جائے کس طرح شریک کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد خواب میں ایک شخص نے دیکھا, پوچھا ما قال اللہ بک, اے بایزید اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے بایزید میرے لیے کیا عمل لے کر کے آیا؟ فرمایا میں نے سوچا کہ ایمان سے بڑھ کر میرے پاس توحید سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے, لہٰذا توحید میں نے اللہ کے سامنے رکھی کہ اللہ توحید تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے بایزید کیا وہ دودھ والی رات تو بھول گیا؟ دودھ والی رات تو بھول گیا, اشارہ ایک رات کی طرف تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ نے دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہوا تو حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا کہ کیسا دودھ تھا جس سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی کہ اے بایزید اس دودھ میں کہاں سے یہ تاثیر آئے کہ تیرے پیٹ میں درد پیدا کر سکے؟ درد دینے والا تو میں ہوں, صحت دینے والا میں ہوں, نفع دینے والا میں ہوں, نقصان دینے والا میں ہوں. آج انسان سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا, مجھے فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. نہیں نہیں, وہ ذات موجود ہے اوپر جو تجھے نفع بھی دے رہی ہے, تجھے نقصان بھی دے رہی ہے. نفع بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے, نقصان بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے. تو اگر اس ذات کے اوپر بھروسہ کر, صحابہ اکرام نے ذات کے اوپر بھروسہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ساری دنیا کو ان کے سامنے دکھا دیا. غزوہ خندق ہو رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ غزوہ خندق کے اندر خندق کھودی جا رہی ہے. ایک پتھر آتا ہے, صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ پتھر ہم سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹ رہا, یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گرا اٹھائی, اٹھا کر کے ایک مارے, اس کے اندر سے چنگاری نکلی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر, پھر دوسری دفعہ ماری, پھر اس میں سے روشنی نکلی, پھر فرمایا اللہ اکبر, پھر تیسری دفعہ ماری, وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, ہم نے خلاف توقع آپ کو دیکھا کہ آپ نے جب مارا تو اس میں سے ایسی روشنی ہی نکلی کہ ہم نے اس سے پہلے ایسی روشنی ہی نہیں دیکھی. یہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو قربان جائیے, کھود رہے خندق, مدینے کے اندر ہے محدود, دشمن نے محاصرہ کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری تو اس سے جو روشنی نکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھلائے. اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قریب آپ کی امت اس کو پتہ کر لے گی. جب میں نے دوسری ماری تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب و روم کے محلات دکھلائے. اور حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا کہ قریب آپ کے صحابہ رومیوں کو پتہ کر لیں گے. جب میں نے تیسری ماری تو کسرا کو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ کسرا پتہ ہو جائے گا. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صدقتا, آپ نے صدقہ. یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ ہم تو مدینے میں قید ہیں. مدینہ کتنا تھا, آج کی مسجد نبوی کس کس نے دیکھی ہے, کتنی بڑی ہے. کل مدینہ اتنا تھا, کل مدینہ اتنا ہے. صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ یا رسول اللہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم مدینے کے اندر ہیں, ہمارا محاصرہ ہو چکا ہے, ہم اپنے لیے خندق تیار کر رہے ہیں اور آپ ہمیں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھلا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے کہا وہ سچ کہا, آپ نے کہا فتح ہوگی تو ہوگی. تو آج بھی اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام کو فتح ہوگی تو فتح ہوگی, ہم رہیں گے تو بھی فتح ہوگی, ہم نہیں رہیں گے تو بھی فتح ہوگی. اگر رہے تو آنکھوں سے دیکھیں گے, نہیں رہے تو ہمارا خون اس کے اندر لگے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے, غلبہ عطا فرمائے, اور اسلام مسلمانوں کو اسلام سے جڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.